بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مجالس ابرار سے اصول فلاح دارین اصول فلاح دارین جامع المجددین حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی چشتی صابری تھانوی قدس اللہ سرہ کی چند وصیتیں اور مشورے اصول فلاح دارین اس کے مرتب ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی فرماتے ہیں کہ احقر ناکارا ابرار الحق عفیان نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی وصایا اشرف السوانح میں دیکھی، بعض احباب کو سنایا، وہ بہت متاثر ہوئے، اس لیے خیال ہوا کہ اس کی تلخیص کر کے ان کو شائع کر دیا جائے تاکہ سب لوگ اس سے بسہولت منتفع ہو سکیں۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا تانوی نور اللہ مرقدہ کی عبارت کو برقرار رکھتے ہوئے چند نصائح اور وصایا جمع کر دیے گئے ہیں، جو حضرات ان سے منتفع ہوں وہ اس ناکارہ کو بھی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند وصیتیں اور مشورے۔ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو عموماً بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب ہو یا بذریعہ صحبت، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتن دینیہ سے حفاظت ہو سکے، جن کی آج کل بے حد کثرت ہے، اس میں ہرگز غفلت و کوتاہی نہ کریں۔ علم دین سے مراد فرض عین جو ہے وہ ضروری عبادات کا فرض، عبادات کا فرض ہوتا ہے، واجب عبادات کا واجب ہوتا ہے، اسی طرح سنن عبادات کا سنت ہوتا ہے، تو ضرورت جتنا ضروری دین ہے جس سے اعمال ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں، اعمال صحیح ہو جائیں، تو یہ ایسا علم دین سکھلانا فرض ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر پورا عالم بنانا ہے تو مدرسہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہر ایک کے اوپر فرض ہے، تو اس کو کتاب کے ذریعے، جیسے الحمدللہ ہم بہشتی زیور پڑھتے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، اس سے بہت کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے اور نمازیں درست ہو جاتی ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اس میں زکات کے مسائل ہیں، تو اس طرح سے کتاب کے ذریعے، جو بھی کتاب ہو، مستند کتاب ہو، اس کے ذریعے سے یا صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے دین سکھانا ضروری ہے، اور یہ ایسا کر دیا تو فتن دینیہ سے دین کے دین میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، گمراہی کے عقیدے پیدا ہو رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، اس سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور فرمایا کہ طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں، اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت اور صحبت اور نظر عنایت پر، اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں، بے عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق۔ اور فرمایا کہ دینی یا دنیاوی مدرتوں پر نظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ نمبر ایک، شہوت اور غضب کے مقتضا پر عمل نہ کریں، جہاں بھی تقاضا ہو دیکھنے کا، نامحرم سے تعلق کا، اسی وقت جو ہے اس کو کچل دے، اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے، اور اسی طرح غصہ آ جائے تو اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے، بلکہ جب مزاج معتدل ہو جائے۔ یہ دونوں بہت بری چیزیں ہیں اور اس سے انسان کی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، شہوت اور غضب۔ تو فرمایا کہ شہوت اور غضب کے مقتضا پر عمل نہ کرے۔ تعجیل نہایت بری چیز ہے، عجلت یعنی جلد بازی۔ ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 100% مصیبت جلد بازی سے آتی ہے، تعجیل نہایت بری چیز ہے۔ بے مشورہ کوئی کام نہ کریں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے اول تو یہ کہ اپنے شیخ سے مشورہ سب سے بہتر رہتا ہے، لیکن اگر گھریلو امور ہیں یا اور کوئی معاملات ہیں تو اپنے بڑے سے مشورہ کر لیا کریں، بڑا نہ ملے تو برابر کا نہ ملے تو چھوٹے ہی سے مشورہ کر لیا کریں۔ غیبت قطعاً چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں، یہ زبان ایسی پھسل جاتی ہے اور بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ اس سے گردن پہ آ جاتے ہیں اور نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. غیبت قطعاً چھوڑ دیں. کثرت کلام اگرچہ مباح کے ساتھ ہو اور کثرت اختلاط خلق بلا ضرورت شریدہ وہ بلا مصلحت مطلوبہ, اور خصوصاً جب کہ دوستی کے درجے تک پہنچ جاوے, پھر خصوص جب کہ ہر کس و ناقص کو رازدار بھی بنا لیا جائے, نہایت مضر چیز ہے. کثرت کلام یعنی بہت زیادہ بولنا اگرچہ وہ مباح کیوں نہ ہو, یعنی اس کی اجازت ہو. اور اسی طرح کثرت اختلاط خلق یعنی لوگوں سے بہت زیادہ میل جول رکھنا, بلا ضرورت شدیدہ یعنی جب میل جول رکھیں تو ضرورت کے تحت رکھی جائے میل جول, اس میں عافیت ہے. اور اسی طرح بلا مصلحت نہ ہو, اور خصوصاً جب کہ دوستی کے درجے تک پہنچ جاوے اور اتنا میل جول اور اتنا اس سے تعلق کر لینا کہ وہ دوستی کے درجے تک پہنچ جائے, پھر خصوص جب کہ ہر کس و ناقص کو رازدار بھی بنا لیا جائے, ہر کسی کو اپنا رازدار بنا لیا, اپنا دکھ درد کہہ دیا, برائیاں کر دی اپنے گھر والوں کی, شوہر کی یا بیوی کی, تو یہ سب باتیں ہیں فرمایا کہ نہایت مضر چیز ہے. بدون پوری رغبت کے کھانا ہرگز نہ کھائیں, بے بھوک کے نہ کھائیں, رغبت کے بغیر نہ کھائیں, جب بھوک لگے کھل کے تب کھانا کھائیں, بغیر سخت تقاضے کے, ہاں بغیر سخت حاجت کے قرض نہ لیں, بغیر سخت حاجت کے قرض نہ لیں, فضول خرچی کے پاس نہ جائیں. یعنی ضرورت کے مطابق انسان خرچ کرے گا, ضرورت کی چیز لے گا تو انشاءاللہ فضول خرچی بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جتنی آمدن ہوگی اس میں پوری پڑ جائے گی. پریشانی جب ہی آتی ہے جب آدمی بے ضرورت چیز خریدتا ہے. غیر ضروری سامان جمع نہ کریں. سخت مزاجی تند خوئی کی عادت نہ کریں. رفق اور ضبط اور تحمل کو, یعنی رفق معنی نرمی اور ضبط معنی اس کو برداشت کرنا اور تحمل, اس کو اپنا شعار بنائیں. سخت مزاجی اور تند خوئی کی عادت نہ کریں. رفق اور ضبط اور تحمل کو اپنا شعار بنائیں. ریا اور تکلف سے بچیں. دکھلاوا لوگوں کو مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا, کوئی پہناوا پہننا, اور تکلف سے بچیں, سادہ رہے آدمی اقوال و افعال میں بھی, طعام اور لباس میں بھی, بولنے چالنے میں, عمل کرنے میں, کھانے میں اور لباس میں, نہ تو دکھلاوا ہو نہ تکلف ہو. مقتدا کو چاہیے کہ عمرا سے بدخلقی نہ کرے, یعنی امیروں سے مال والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے, بدخلقی نہ کرے اور نہ زیادہ اختلاط کرے, ان سے زیادہ میل جول بھی نہ رکھے, کیونکہ اپنے سے زیادہ مالدار کے ساتھ اختلاط زیادہ کرنے سے اپنے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور نہ ان کو حد الامکان مقصود بنا دے, بالخصوص دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے. معاملات کی صفائی کو دیانات سے بھی زیادہ محتم بشان سمجھے. معاملات کی صفائی کو دیانات سے بھی زیادہ محتم بشان سمجھے. روایات اور حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں. کسی کا ملفوظ سنانا ہو, حدیث پاک سنانا ہو یا کوئی واقعہ بتانا ہو, اس میں بہت احتیاط, مبالغہ نہ ہو, افراط و تفریط نہ ہو. فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے دیندار اور فہیم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, خواہ سمجھنے میں یا نقل کرنے. بلا ضرورت بالکلیہ اور ضرورت میں بلا اجازت و تجویز طبیب حاذق شفیق کے کسی قسم کی دوا ہرگز استعمال نہ کریں. یعنی جب ضرورت پڑے اور ضرورت بلا اجازت و تجویز طبیب, ہرگز ایسی دوا نہ استعمال کریں جیسے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں, فلاں دوا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے, فلاں دوا کھا لو اچھا یہ ہو گیا تو یہ کھا لو, ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے, منع فرمایا ہے. زبان کی غایت درجہ ہر قسم کی معصیت و لایانی سے احتیاط رکھیں. حد درجے تک زبان کی خوب حفاظت کریں کہ گناہ کی بات نہ ہو اور لایانی بات نہ ہو. لایانی کہتے ہیں جس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو, اسی بات سے پرہیز کریں. حق پرست رہیں, اپنے قول پر جمود نہ کریں. یعنی اب جو بات منہ سے کہہ دی اب اس کے ہٹ کے پکے ہیں, اب لاکھ وہ دل میں آ بھی رہا ہے کہ ہم نے غلط کہہ دیا, سامنے والا کہہ رہے بھائی آپ کی بات درست نہیں ہے, لیکن اپنی بات پر اپنی ہٹ پر جمے ہوئے ہیں تو یہ بہت برا ہے. حق پرست رہیں, حق بات کو قبول کریں. تعلقات نہ بڑھائیں. لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا یہ بہت سے گناہوں کا جو ہے مجموعہ ہے, تعلقات نہ بڑھائیں، کسی کے دنیاوی معاملے میں دخل نہ دیں. اب کوئی سمجھے کہ بھائی یہ تو بڑی کڑی شرائط ہیں، لیکن بھائی یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی مختصر سی ہے، اگر نصیحتوں پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں پھر ایسی ایسے وہاں کسی قسم کی پابندی نہ ہوگی، اور یہاں اگر ہم نے ان چیزوں میں لاپرواہی کی تو پھر ہمارے عیش و آرام میں کمی آ جائے گی، تنگی آ جائے گی، پریشانی بھی آ سکتی ہے. اس لیے ان باتوں پر عمل کریں، اس سے انسان دنیا کی زندگی میں بھی ہلکا پھلکا رہتا ہے اور دل اس کا خوش رہتا ہے، دل گل و گلزار رہتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے زندگی خشک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا بلکہ اور گل و گلزار رہے گا. اور فرمایا کہ میں اپنے تمام منتسبین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنی عمر بھر یاد کر کے ہر روز سورہ یاسین شریف یا تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کر مجھ کو بخش دیا کرے، مگر اور کوئی امر خلاف سنت، بدعات، عوام و خواص میں سے نہ کرے. یعنی بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے کا اور ان کے حق کی ادائیگی کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کر دیا کرے. اور فرمائے کہ حد الامکان دنیا و مافیہا سے جی نہ لگا لیں اور کسی وقت فکر آخرت سے غافل نہ ہو، ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگر کسی وقت قیام اجل آ جائے تو کوئی فکر اس تمنا کا مقتضا نہ ہو، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یعنی قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا یا اللہ سے کہے گا کہ اگر آپ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیجئے تو میں دنیا میں جا کر خوب صدقہ کروں اور میں نیک بن جاؤں گا، تو یہ اس کا موقع نہیں ملے گا. ابھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک نو مسلم خاتون آئی ہوئی تھیں، شام کو انہوں نے بیان کیا، گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو کشف ہوا کہ قبر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے حالت کشفی میں پوچھا اس شخص سے جو قبر میں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں. پوچھا کہ کتنا پڑھ لیتے ہو قبر میں، تو انہوں نے کہا کہ میں 11 قرآن شریف ہر روز پڑھتا ہوں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زبان مبارک سے سبحان اللہ نکلا، تو قبر والے صاحب قبر جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ یہ سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دیں اور میرے 11 قرآن شریف کا ثواب آپ لے لیں. تو وجہ یہ ایک بتائی کہ مرنے کے بعد بڑے سے بڑا عمل جو ہے نا وہ دنیا کے عمل سے جو ہے کہیں، یعنی دنیا کا عمل اس سے کہیں بڑا ہوا ہے. وہ تو ان کا ایک ذوق تھا، روایات میں آتا ہے انہوں نے بتایا، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ نمازی جو نماز کا پابند ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگا قبر میں بھی نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے حالات اس طرح سے ہوں گے. تو جو شخص جس نیک عمل کا زیادہ پابند ہوگا اس کو وہی ذوق و شوق کے مطابق وہ عمل کی اجازت ہوگی قبر میں. تو یہ روایت تو مجھے معلوم ہے، بہرحال انہوں نے بتلایا کہ وہ اس طرح سے. تو یہ دنیا کے اندر جو ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل مرنے کے بعد کے عمل سے کہیں بڑا ہوا ہوگا. وہ تو ان کا ذوق تھا، وہ ذوقاً پڑھ رہے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی اس حالت برزخ میں، لیکن یہ کہ اس کا اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا. واللہ اعلم. بہرحال یہی موقع ہے، یہی زندگی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار بھی لیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کر لیں. شاید ہمیں نفس نفس واپسی بہت کہ شاید یہ سانس ہی ہمارا آخری سانس ہو واپسی کا اللہ کی طرف جانے کا، یعنی اس بنا پر ہر وقت تیار رہے ہم. اور علی دوام دن کے گناہوں سے قبل رات کے اور رات کے گناہوں سے قبل دن کے استغفار کرتے رہیں، اور حد الوسع حقوق العباد سے سبک دوش رہیں، جہاں تک ہو سکے کسی کے معاملات میں نہ پڑیں، اور کم سے کم تعلق ہوگا تو حقوق العباد بھی کم رہیں گے اور جو ہیں ان کو ادائیگی کی کوشش کرتے رہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونے کو تمام نعمتوں سے افضل اور اکمل اعتقاد رکھیں، اور ہمیشہ خصوصاً بعد پانچوں نمازوں کے نہایت لجاجت اور تضرع سے اس کی دعا کیا کریں، یعنی ایمان پر خاتمے کی، اور ایمان حاصل کر شکر کیا کریں. حسب وعدہ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ بھی اعظم اسباب خاتمہ بالخیر سے ہے. ہر روز بلکہ ہر لمحہ جو ہے حاصل ایمان، جو موجودہ ہمارا ایمان ہے اس وقت، اس پر ہم خوب شکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے تو اس نعمت میں اضافہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو فرمایا کہ یہ اعظم اسباب میں سے, بڑے اسباب میں سے خاتمہ بالخیر کا. اور اسی کے ساتھ میں اپنے لیے بھی اس دعا کے لیے درخواست کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, اور ان تمام نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ دل جان سے عمل کی مجھے بھی اور میرے سب دوستوں کو, گھر والوں کو, سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. حضرت ابو طلحه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر گندا ہوا دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو آپ کے دو پتھر بندے ہوئے تھے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا, اضطراری نہ تھا, اور آپ کے اس طرز عمل میں مساکین و فقراء امت کے لیے بڑی تسلی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, معاشرت کی چند سنتوں میں سے ہے, کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ, دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہو, یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام بھی ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں, یہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے, اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ملا کر ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے, اور ویسے بھی اکثر نشست آپ کی اسی حیثیت سے ہوتی, اس کو احتباء کہتے ہیں, اور یہ تواضع اور سادگی کی وجہ ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ چار زانوں بھی بیٹھے ہیں اور بعض اوقات اکڑوں بغل میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے, اور جب آپ چلتے تو جمعیت خاطر یعنی تمانیت کے ساتھ چلتے. آپ کی چال سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ نہ آپ کے دل میں تنگی ہے کہ گھبرائے ہوئے چلیں, اور نہ طبیعت میں سستی ہے کہ پاؤں نہ اٹھتا ہو, غرض نہ بہت تیز چلتے تھے نہ سست رفتار تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا, یعنی آپ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے, اور آپ خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى العالمين, جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے اس مقصد کے لیے بھی کی ہے, اللہ ان کے تمام مقاصد میں بامراد فرما دے, تمام بیماروں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے, اور بے روزگاروں کو اللہ آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے, اور تنگی رزق کو اللہ فراخی اور برکت سے تبدیل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الکریم.